أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد مختار. اللهم صل وسلم على نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا دین جو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ یقیناً ہر لحاظ سے کامل اور اکمل دین ہے. انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی قبر میں اتارنے تک دنیاوی تعلیمات میں اور پھر اس کے بعد اخروی تعلیمات جو اصل ہیں ابد ہیں، اور ہمارے دین نے ہمیں حقیقت میں اس کی تیاری کر دی، سارا نظام اور سارا ٹائم ٹیبل سکھایا ہے. انسان اگر یہ سمجھتا ہو کہ کچھ اگر مخصوص معاملات کے اندر مجھے دین کی رہنمائی کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ دنیا کے جو دیگر معاملات ہیں، خواہ معاشرت ہو یا معیشت ہو، خوشی ہو یا غم ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی مرحلہ ہو، کسی بھی چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا ہے. فقہاء کرام نے جو مطولات کتب فقہ لکھی ہے اس کے اندر ایسے ایسے مسائل موجود ہیں کہ انسان اگر ان مسائل میں نظر پڑ لے، دیکھ لے، تو چند لمحوں کے لیے عقل حیران رہ جاتا ہے کہ یہ مسئلہ زندگی میں کسی کو پیش آنا تو کبھی کبھی ہوتا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ فقہاء کرام نے وہ جو زندگی میں ایک موقع آتا ہے یا دو موقع آتے ہیں ان کا بھی کتب کے اندر تفصیل کے ساتھ رہنمائی کی گئی. اب مثلاً یہ ہمارا ایک بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تحفہ ہے جسے ہم عید کہتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل مدینہ وہ دو دن ایسے ہیں جن میں خوشی مناتے ہیں، جس میں فرحت کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہو رہا ہے. فقالوا هذان يومان يلعبان فيهما، کہنے لگے یہ ایسے دو دن ہیں جو دو دن ہم خوشی کے بناتے ہیں، اس میں کھیلتے ہیں، اس میں تفریح کرتے ہیں اور اس میں ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے دونوں دنوں کو بھی تمہارے لیے بائیں سے برکت بنا دیا ہے، عید اور عید الفطر. حقیقت میں جو یہ عید کا موقع ہے یہ ایک دینی خوشی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر احسانات فرمائے ہیں ان احسانات میں بہت ہی عظیم احسان یہ ہے کہ دنیا کی جو خوشیاں آتی ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کو دین کی خوشی میں تبدیل کریں۔ اب مثال لے لیجیے کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان سب سے پہلے ایک نظام افزائش موجود ہے، ایک نظام نسل آگے بڑھانے کا موجود ہے، اور اسی طرح ان مخلوقات میں انسان بھی شامل ہے۔ اور جب ہمارے پاس ہدایت کی روشنی نہیں تھی، قرآن کریم جیسے بہترین ہدایت کا سامان نہیں تھا، اس سے قبل بھی شادیاں ہوتی تھیں، اس سے قبل بھی بچے ہوتے تھے، اور اس سے قبل بھی تمام یہ سلسلے جاری تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین مدین عطا فرمایا ہے، اس کی خاصیت، اس کی کوالٹی یہ ہے، اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی خوشی کے اندر بھی دینی رہنمائی کی تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اور ان تعلیمات کو اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو وہ دنیا کی خوشی تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کی خوشی، دین کی کامیابی، دین کا اجر بھی مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ آپ کا نواسا حسن مشتبہ اس کی ولادت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن مشتبہ کے سیدھے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں الٹے کان میں اقامت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ بچے کی ولادت میں جو دینی تعلیمات ہیں وہ اس طریقے سے، اور اسی طرح تمام بڑے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بچے کی ولادت کی پیدائش کے ساتویں دن، اگر ساتویں دن نہ ہو سکے تو چودھویں دن، اور چودھویں دن نہ ہو سکے تو اکیسویں دن، ان اس بچے کی طرف سے اگر لڑکا ہے تو دو بکرے، اور اگر لڑکی ہے تو ایک بکرا کافی ہے، یہ اس کی طرف سے صدقہ کر لیا جائے، اور اس بچے کا جو نام رکھا گیا ہے اس کا اعلان کر لیا جائے۔ اسی طرح اس بچے کے سر پہ جو بال ہیں ان کو اتار لیا جائے، اور ان بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی یا نقدی وہ فقراء مساکین میں خیرات کر دیجیے، اور اس عمل کو کہا جاتا ہے عقیقہ کا عمل۔ امام العصر آیت من آیات اللہ فقیہ الاطلاق استاد و اساتذتنا و شیخ و مشائخنا امام العصر حضرت مولانا عرشا کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو ہندوستان کے ایک عظیم محدث اور فقیر مفسر گزرے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ان کے جیسے پائے کا عالم ہندوستان میں نہ ان سے پہلے ہے اور نہ ان کے بعد کسی سے دیکھا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا حافظہ ایسا حافظہ تھا جو محیر العقول تھا، جو قریب سے مشاہدہ کر چکا تھا وہ حیران ہو جاتا تھا، ایک کتاب کھول کے ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے اور اس کے بعد وہ کتاب زندگی پر دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور ایک سطر اس کو یاد ہو جاتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ بڑے ہو کر، بالغ ہو کر خود فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں کمینے کی وجہ سے، نامعلوم ہونے کی وجہ سے اگر یہ سنت کسی طرح رہ جائے تو اجازت ہے کہ ایک انسان اپنا عقیقہ خود کر دے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اتفاق ایسا ہوا کہ کافی عرصے تک مہاجرین نے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی، اور یہود ہمیشہ کی طرح سازش اور مکاری سے ساتھ لیتے ہوئے انہوں نے یہ شرک چھوڑ دیا، یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پہ سحر کر دیا ہے اس لیے کہ ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. اور ہجرت کے بعد مہاجرین میں جو پہلا بچہ پیدا ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. آج کے زمانے میں بھی ہمارے بھائی اور دوست وہ ذرا سا کام اپنی جگہ سے ہٹنے لگ جائے، ذرا سی کوئی مشکل آ جائے، ذرا سی کوئی رکاوٹ پیدا ہونے لگے تو فوراً یہ کہتے تھے کہ کسی نے سحر کیا ہے، کسی نے جادو کیا ہے. حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، امر الانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولیٰ. ضروری نہیں ہے کہ انسان جو چاہتا ہو حقیقت میں ویسا ہی ہو. متنبی عربی کا ایک بہت ہی فصیح اور بڑی شاعر گزرا ہے، اس نے کہا ہے ما کل ما یتمنا المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهی السفن. ضروری نہیں ہے کہ انسان جو چاہے ویسا ہی ہوتا ہو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منا کی خواہش مشرق کی طرف جانے کی ہوتی ہے لیکن ہوائیں مغرب کی چل جاتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام میں جو اکثر اور بیشتر پیشہ اپنایا ہے وہ تجارت کا پیشہ، اور وجہ اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ تجارت کے اندر یقینی صورت حال نہیں ہوتی. ہم انسان کو یہ خطر رہتا ہے، یہ اندیشہ رہتا ہے، یہ خوف رہتا ہے کہ نہ جانے مارکیٹ کی صورت حال کیا ہونے والا ہے اور کس وقت میں میرا مال وہ قیمت خرید سے بھی سستا ہو سکتا ہے، اس چیز میں بھی اس کو ڈر لگا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے من اراد الدنیا فلیتجر، جو چاہے کہ دنیا کمائے تو وہ تجارت کرے، اور تجارت کے اندر یہ راز ہے اور یہ اس کے اندر خوبصورتی ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، لیکن شریعت نے اس وجہ سے اس کو اجازت دی ہے کہ اس کے اندر کوئی یقینی صورتحال نہیں. اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام اسی لیے کیا ہے کہ سود کا اور سود کے اندر موجود خرابی یہی ہے کہ آپ جیے یا مرے، آپ کا کاروبار چلے یا نہ چلے، اتنے پیسے آپ نے مجھے واپس کرنے ہیں، اور جو پیسہ آپ کو دیا جا رہا ہے اس کے اوپر بغیر محنت کے، بغیر کسی بدلے کے، بغیر کوشش کے آپ کو خواہ خائی میں وہ پیسے اضافے کے ساتھ واپس مل جائے، اور اس کے اندر جب یقینی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے تو شریعت کے اندر اس کا ممانعت آ جاتا ہے. اسی لیے مضاربہ انویسٹمنٹ اس کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ اس میں یہ شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ اگر نفع بھی ہو تو اس میں ہم اور آپ شریک ہوں گے، اور اگر جب ساتھ ہی ہو تو ہم اور آپ شریک ہوں گے، جب کسی کا ایسا نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ سمجھ لینا کہ ہم جس حال میں ہیں اس حال میں ہی ہمیشہ رہیں گے، شریعت نے اس فلسفے کی مخالفت کی ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اور یہ کاروبار صرف ترقی پاتا رہے گا اور کسی قسم کا نقصان اس میں نہیں ہونا چاہیے، شریعت نے اس کی مخالفت کی ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ زندگی میں جو میں کامیابیاں سمیٹتا جا رہا ہوں، اب میں آخر تک بس یہ کامیابیاں ہی سمیٹتا جاؤں گا، اور جہاں پہ ذرا سی رکاوٹ ہو جائے، جہاں پہ ذرا سی پریشانی ہو جائے، تو وہاں پہ پھر پریشان ہونا، ڈپریشن کا شکار ہو جانا اور عاقلوں کے پاس جانا شروع ہو جانا اور کہنا کہ جی سحر ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، بندش ہو گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدے کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو، ہر اپنے بندے کو وہی مقام عطا فرما دیا ہے جو سب کو عطا فرمایا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، ان الانسان خلق ہلوا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا۔ نوکری ختم ہو گئی، کسی مشکل میں آ گئے، کاروبار میں رکاوٹ آ گئی، تو مسجد کے شوق سے تشریف لاتے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور طویل دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں، وظیفے بھی خوب پڑھتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ والے بھائی وہ اچانک سے غائب ہو گئے، نظر نہیں آ۔ اور جب کچھ عرصے بعد ملے اور ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں ہیں اور مسجد میں آپ کا آنا جانا کچھ کم ہو گیا ہے، تو جواب ملتا ہے کہ جی وہ نوکری بحال ہو، کاروبار دوبارہ سے چل رہا ہے۔ یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں آپ پہ مزید بڑھا دیں گے۔ اور شکر کیا ہے؟ سب سے پہلا شکر جو ہم پر واجب ہے وہ تخلیق کا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیست سے ہست فرمایا، ہم نہیں تھے، ہمیں وجود عطا فرمایا اور ہمیں غیر موجودگی کے اندھیروں سے بچا کر وجود کا نور اور وجود کی روشنیاں عطا فرمایا ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا عظیم احسان ہے کہ تمام عمر اگر انسان سجدے میں رہے تب بھی اللہ کا اس احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرما کے ہمیں تخلیق بخشی، ہمیں پیدا فرمایا، اب ہمیں ہم پر فرض ہے کہ ہم میرا کا شکر ادا۔ اور شکر میں سب سے پہلے وہ توحید آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت آتی ہے، اللہ کی وحدانیت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مستعان ہے یہ آتا ہے، اللہ سے ہی مدد طلب کرنی ہے یہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیبدان ہے یہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حاجت روا ہے یہ شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے یہ شکر ہے۔ تمام محامل اور حمد و ثنا اسے اللہ کے لائق ہے یہ شکر ہے، کائنات میں موجود تمام تعریفیں وہ اللہ کے لیے ہیں یہ شکر ہے، اور تمام قسم کے قبائل، تمام قسم کی ایسی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متصل کی جاتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منزہ ہیں، اس سے پاک ہیں، اس سے بلند ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ عجیب بات کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ بدھ اللہ کے شریک ہیں، فلاں بابا اللہ کے قریب ہے اور اللہ کے فلاں معاملے میں وہ کام کرتا ہے، فلاں بابے کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، فلاں غوث ہے اور فلاں مدد کرتا ہے، فلاں کو پکارو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے وہ ذات جس بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مقام پر فرمایا ہے اشکرونی ولا تکفرون، شکر کرو کفر نہ کرو۔ اور کیجیے، شکر کی جو ضد آتی ہے، شکر کا جو اپوزٹ ہوتا ہے اس کو ناشکری کہتے ہیں، اس کو ناقدری کہتے ہیں، اس کو احسان فراموشی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں، جو شکر ادا نہیں کرتا وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ کیسے کفر کا مرتکب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تمہارا معبود ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ نے تمہیں بے فائدہ فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے احسانات اتنے عظیم ہیں کہ اگر تم ساری زندگی ان کو گننے کی بھی کوشش کر لو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے تم پہ کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، اتنا میں تیرے خیر کا شرمندہ ہوں، سر میرا تیرے سر کی قسم نہیں سستا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اس فانی زندگی میں، اس دور فتنے کے دور میں، اس دور قیامت کے دور میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک جیسے عظیم لمحات، عظیم گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز تراویح جیسے عظیم عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں صدقہ اور زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ایک دفعہ پھر عظیم نعمت فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو رمضان مبارک ہے یہ رجوع الی اللہ کا مہینہ ہے، یہ بھولا ہوا سبق یاد دلانے کا مہینہ ہے، یہ ہمارے وہ بھائی جو دنیا کی چمک اور دنیا کے معاملات میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے، یہ دنیا کے اندر اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کی توجہ، ان کا دھیان، ان کا رجوع وہ متاثر ہو رہا تھا۔ 11 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹنے کا وقت پہنچا ہے، آ جاؤ مسجد میں، نماز کے بعد 20 رکعات تراویح سنت موقتہ ادا کرو، آ جاؤ مسجد میں قرآن کی تلاوت کرو، آ جاؤ مسجد میں اللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو، اپنی گناہوں کی معافی مانگو۔ اور لیلۃ القدر جیسی عظیم رات، جو ایک رات کی عبادت کم و بیش 85 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نہیں ہوگا کہ رمضان مبارک ختم ہوا اور اس کے ساتھ عبادات بھی ختم ہو گئے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ نصارا کا طریقہ ہے کہ عیسائی صرف اتوار کے دن کبھی وقت ملا تو چرچ میں چلے گئے اور کبھی وقت نہیں ملا تو نہیں گئے، باقی 6 دن کا کوئی تعلق نہیں ہے عبادت سے۔ یہود بھی جو معراج کے دن چلے گئے تو چلے گئے، نہیں گئے تو کوئی بات۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فجعل منهم قردة والخنازير وعبد الطاغوت، ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو خنزیر بنا دیا، ان کو بندر بنا دیا، اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا کے بت پرستی میں لگا دیا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کم نہیں ہونی چاہیے، پیٹ نہیں پھیرنی، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ، اللہ کی یاد وہ ہمارے لمحات میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے آفیسز میں، ہماری فیکٹریوں میں، ہماری دکانوں میں، آپ جہاں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی پورے کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، وہی ایک شہنشاہ ہے، اور وہ ہم وقت آپ کے اوپر نظر کرم فرماتے ہیں، ہم وقت رحمت نازل فرماتے ہیں، بشرطے کہ آپ بھی اللہ کو یاد رکھیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں بہت مصروف ہوں اور بڑی مشکلات ہیں، معاملات بہت زیادہ ہیں، مجھے مختصر سے کوئی وظیفہ دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رب من ذکر اللہ، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھو، منور رکھو۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، اولاد کی وجہ سے کوئی مشکلات ہیں استغفار پڑھیے، مال کی وجہ سے کوئی مشکلات ہیں استغفار پڑھیے، زندگی کے اندر طبیعت میں اور صحت میں کوئی مشکلات ہیں استغفار پڑھیے، حالات خراب ہو رہے ہیں استغفار پڑھیے، کہاں سالی کے خطرہ ہے استغفار پڑھیے، رزق میں کمی ہو رہی ہے استغفار پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم وظیفہ ہمیں قرآن کریم میں عطا فرمایا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے ہمارے محبوب پیغمبر، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ہم ان پر عذاب نازل نہیں کر رہے۔ مشرکین جب مکہ سے نکل رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے بدر کے میدان میں لڑائی کے لیے، ابو جہل نے کعبے کا پردہ پکڑا اور کہنے لگا اے اللہ اگر ہم پر حق نہیں ہیں تو ہم پہ پتھر برسا دیجیے، اتنا بیوقوف آدمی، یہ نہیں کہا کہ اللہ اگر ہم پر حق نہیں ہیں تو ہمیں ہدایت دے دیجیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ تکبر میں، اکڑ میں اور انا پرستی میں وہ اتنا غرق ہو چکا تھا کہنے لگا اے اللہ اگر ہم پر حق نہیں ہیں تو ہم پر پتھر برسا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود ہیں اس دنیا میں، اور حقیقت یہ تھی کہ ان میں سے بہت سارے ایسے قیمتی افراد تھے جو بعد میں اسلام لا چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی رحمت فرمایا۔ تو ایک رکاوٹ ہمارے اور عذاب کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تشریف لے گئے اور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو محمد ہے یہ میرے رسول ہیں، اور جیسے تمام انسان اس دنیا سے گزر جاتے ہیں ان کو بھی اس دنیا سے جانا، اور یہ قرآن کی آیت ہے، وحی کے ذریعے نازل ہو رہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے فرما دیا کہ آپ نے ہمیشہ نہیں رہے، اتنا کا میں تو میں نہ ہوں، میں تو ہمارے محبوب آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ جو سارے آگے پیچھے ہیں ان کو بھی جانا ہے۔ پہلی لیل ہے حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر کرم موجود ہے، ہر فضل موجود ہے، رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و خوبی ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اور تمام دینی فقہا اور کسی بھی مفسرین کی تعلیمات آداب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، جہاں تک ہو سکتا تھا جامعہ عربی مقصد العلوم کے درب دیوار میں تشریف لانے والے ہمارے پیارے مسلمان بھائی، ہمارے نمازی، ہمارے محبت کرنے والے، مدرسے میں تشریف لانے والے، جہاں تک ہو سکتا تھا ان کی رہنمائی الحمدللہ ہم وہاں موجود رہی جاری رہی، لیکن ایک کمی ایسی تھی کہ وہ ہی کمی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی شدت بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی حیات طیبہ میں کئی دفعہ ہم سے یہ فرما چکے تھے، کہ ہم جو ساری زندگی یہ کام کر رہے ہیں یہ کام تو آخرت کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر آخرت جانے سے اتنی تکلیف یا آخرت جانے سے اتنا خوف نہیں ہونا چاہیے.
میرے محترم بھائی ہے,
یہ دنیا کا روزہ ہے, آج کل کے اوقات میں جو ہو رہا ہے اور جو علامات چل رہی ہیں, جو مشکلات چل رہی ہیں, جو بیماریاں چل رہی ہیں, جو کووڈ کا سلسلہ ہے اور وبا ہے, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی وہ حد سے بڑھ چکی ہے. اللہ کے احکام کی کھلے عام, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں احکام حاصل فرمائے ہیں ہم کھلے عام اس کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گواہی سے ہمیں روکا ہے ہم اللہ اعلان ان کے منتخب ہو رہے ہیں. اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ کے حدود ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. مسلمان اور کافر کا فرق یہ ہے کہ مسلمان باوجود ہے اس کے کہ سامنے بہترین ٹھنڈا شربت موجود ہے, بہترین کھانے کی چیزیں موجود ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزہ رکھنا ہے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اور روزہ رکھے گا. موقع ایسا آ جائے کہ تمام سلسلے موجود ہوں اور زنا کا موقع ہو لیکن مسلمان وہ ہے جو کہیں گے قالنا انہ ربنا کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے میں اسی طرف نہیں جاؤں. لیکن اب کیا سلسلہ ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور جو آپ نے ہمیں خوبصورت قسم کی زندگی گزارنے کے آداب سکھائے ہیں, سنتیں سکھائی ہیں, معاشرت سکھائی ہے, ہر ہر چیز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف چل رہے ہیں. راستوں میں چلے تو جس طریقے سے ہم نے اپنا تبدیل اختیار کر لیا ہے, نوجوانوں کا کلام سنیں تو جس طرح ہم نے اپنی زبان اختیار کر لی ہے, بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھیں تو جس طرح انہوں نے برقعوں کو اور پردے کو اپنے سے دور پھینک دیا ہے, بازار میں جائیں تو جس طریقے سے کھلے عام ناجائز لین دین ہو رہی ہے, معیشت والوں کے پاس جائیں تو جس طریقے سے کھلے عام سود کی لین دین ہو رہی ہے, اور نکاح اور شادی میں چلے جائیں جس طرح اللہ کے احکام کی نافرمانی ہو رہی ہے, غم میں چلے جائیں, کسی سے میت میں چلے جائیں, وہاں بھی شریعت کے احکام کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں, ہم زندہ ہیں, ہم صحت مند ہیں, ہمیں آکسیجن مل رہی ہے, ہمیں رزق مل رہا ہے, ہمیں کھانے پینے کی اشیاء مل رہی ہیں, ہمیں قوت مل رہی ہے, اور ہم اس دنیا کے اندر گھومتے پھرتے ہیں, ہمیں مال بھی مل جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً مسلمان کو اس طرح ایک تنبیہ فرماتے ہیں, اس طرح ایک یاد دہانی فرماتے ہیں کہ اب بہت زیادہ راستے سے ہٹ رہے ہو, فوراً آ جاؤ اللہ کی طرف رجوع کر لو, اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. تو میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم مل کے توبہ کر لیں, استغفار کر لیں, اللہ کے حضور معافی مانگ لیں, تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ اس قسم کی تمام بیماریوں اور فتنوں سے ہمیں جلد چھٹکارا حاصل ہو جائے. میرے محترم بھائیوں, عید کی نماز یہ علی الاتفاق واجب نماز ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر پہلی دفعہ یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے مل کر ہی پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی خیر و عافیت سے تکمیل کر ایک شکر کی نماز کا موقع عطا فرمایا ہے, اور یہی ہماری دین کی تعلیمات ہے. کہ جہاں بھی ہمیں شکر کا موقع ملے، جہاں بھی ہمیں اللہ کی نعمت نصیب ہو، جہاں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام موصول ہو، تو یہ نہیں کہ ہم گانے بجانے میں لگ جائیں اور ہم پارٹیز میں لگ جائیں اور ہم ناچ گانے ہو جائیں۔
اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے حضور نماز
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بطور شکر کے ایک صدقہ واجب فرمایا ہے، جسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ گھر گھر اندر موجود جتنے افراد ہیں، نابالغ چھوٹے، اور اسی طرح اگر کسی کے اپنے غلام ہیں یا ایسے آج کل کے زمانے میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، بہتر یہ ہے اس کی طرف سے صدقہ ادا کر لیا جائے۔ اور وہ اولاد جو خود کفیل ہے اور بالغ ہے، اور اسی طرح وہ بھی جو کفیل ہے، اس کی طرف سے ادا کرنا شوہر کے لیے لازم نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صاع من زبیب او صاع من تمر او صاع من بر، کہ یا تو کھجور کا ایک صاع ہو، یا کشمش کا ایک صاع ہو، یا جو کا ایک صاع ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں گندم کی کچھ کمی ہو گئی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام سے روم سے گندم منگایا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ ٹرانسپورٹ کی جو کاسٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ گندم مدینہ منورہ پہنچ کر کچھ مہنگا پڑ گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے یہ فتویٰ مانگا کہ یہ گندم اگر آتا سا بھی ہو جائے تو ایک سا کھجور اور ایک سا کشمش کے برابر ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ فتویٰ دیا، سب سے اجماع ہوا کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے آدھا سا یعنی پونے دو کلو گندم اگر وہ فطرے میں دے دیں تو ادا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام مسلمانوں کو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر گندم کے حساب سے پونے دو کلو کا فطرہ دے دیا جائے تو ادا ہو جائے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو توفیق عطا فرمائی ہو، کوئی چاہے تو وہ کشمش کے حساب سے دے دے، کوئی چاہے تو وہ کھجور کے حساب سے دے دے، یہ سمجھ لینا کہ فطرہ دینا ہے تو وہ گندم کے حساب سے ہی دینا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اپنے حساب سے، اپنے مقام سے، اپنے مقدر کے لحاظ سے مال عطا فرمایا ہے، اس کے شکر میں بخل نہیں ہونا چاہیے، اس کی برکات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر کمی ہوگی، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنا مال چھپا کے رکھتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بڑھے گا نہیں، حقیقت میں وہ ختم ہو جائے گا۔ قارون نے اللہ کا حق ادا کرنے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین نے دس لیا، اور آج بھی وہ زمین میں دستہ چلا جا رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، رمضان مبارک بخیر و خوبی کے تقریب کو پہنچا، لیکن رمضان کی تعلیم یہ ہمارے اگلے 11 مہینے کی تیاری ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان گزر گیا تو ہم نے دین کو ایک طرف رکھا اور پھر دنیا کے معاملات میں ایسے سرد ہو گئے کہ دین کو بھول ہی گئے، اور اگلے سال رمضان آئے گا تو پھر دین کو دیکھیں گے۔ یہ ہماری دین کی تعلیمات نہیں ہے، رمضان میں ہماری ٹریننگ ہوئی ہے، ہماری پریکٹس ہوئی ہے، ہماری ورک شاپ ہوئی ہے۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں، ان اعمال کو ہم نے اپنا کے رکھنا ہے۔ عید کی نماز دو رکعت ہے، اور اس نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 6 تکبیرات ہوتی ہیں۔ اس کی نیت آپ یہ کر لیجئے کہ عید کی دو رکعت نماز امام کے پیچھے جو کہ واجب ہے، زائد تکبیرات کے ساتھ ادا کر رہا ہوں، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر سزا پڑھیں، پھر اس کے بعد امام تین تکبیرات کہے گا، تینوں تکبیرات میں ہاتھ کانوں تک لے جا کے آخری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں، باقی نماز ویسے ہی ہے۔ دوسری رکعت کے آخر میں جب قرات ہو چکی ہو تو امام جب تکبیر لے تو آپ حضرات رکوع میں نہ جائیں بلکہ کانوں تک ہاتھ لے جا کے، اور تیسری تکبیر کے بعد جب چوتھی تکبیر امام کہے تو پھر آپ رکوع میں چلے جائیں، یہ نماز ہے۔ اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ خطبہ ہے، اور اس کے بعد دعا ہے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
recording safe.